الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں، سیاسی گفتگو اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ ہفتہ حقوق بشر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور پھر آج کا ایران آپ سماعت فرمائیں گے، اور سردشت کے واقعے کی مناسبت سے ہماری نشریات کا آخری پروگرام پیش کیا جائے گا۔ تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی، حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہ جھکنا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. حکومت ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنے حقوق سے چشم پوشی نہیں کریں گے، اور اگر ہمارے اہداف پورے نہیں ہوئے تو آئندہ حکومت مذاکرات کو جاری رکھے گی. اسلامی جمہوریہ ایران کے نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے سربراہ علی عسکری نے کہا ہے کہ استقامتی میڈیا پہلے سے زیادہ مضبوطی سے اپنی راہ پر گامزن رہے گی. پاکستان قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے فنانس ترمیمی بل 2001 کی مخالفت کر دی ہے. ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کورونا بحران میں ملک کی معیشت کو متوازن کرنے کی غرض سے حکومت کے اقتصادی پیکج پر تنقید کی ہے. اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوج اور طالبان کے درمیان جنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. حکومت ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنے حقوق سے چشم پوشی نہیں کریں گے، اور اگر ہمارے اہداف پورے نہیں ہوئے تو آئندہ حکومت مذاکرات کو جاری رکھے گی. ایرانی حکومت کے ترجمان علی ربیعی نے آج ایک پریس کانفرنس میں ایٹمی سمجھوتے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کہا کہ ہماری نظر میں اب تک مذاکرات کی میز پر جن جن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے تھی ان پر تبادلہ خیال کیا جا چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف تمام فریقوں کے لیے پوری طرح واضح ہے اور ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. علی ربیعی نے کہا کہ مذاکرات ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب تمام فریقوں کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں. نیز اب امریکہ سمیت دیگر فریقوں کو اپنے سیاسی فیصلے کا اعلان کرنا ہے تاکہ اسی کی بنیاد پر مذاکرات کے آئندہ دور میں کھل کر بات کی جا سکے. ایران کی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ انرجی، مالی، بینکنگ اور انشورنس وغیرہ جیسے ایرانی اقتصاد کے بنیادی شعبوں سے پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں اتفاق نظر پایا جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر مذاکرات کے ایجنڈے میں موجود تمام موضوعات پر اتفاق رائے پیدا نہ ہوا تو گویا عملی طور پر اتفاق حاصل نہیں ہوا، اور اگر تمام موضوعات پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو ہم ایک متفقہ سمجھوتے پر بات کر سکتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے سربراہ علی عسکری نے کہا ہے کہ استقامتی میڈیا پہلے سے زیادہ مضبوطی سے اپنی راہ پر گامزن رہے گا. آئی آر آئی بی کے سربراہ عبدالعلی علی عسکری نے اسلامی ریڈیو ٹیلی ویژن یونین کی جنرل اسمبلی کے 10ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی سربراہی میں عالمی سامراج اور صہیونزم کی جانب سے استقامتی میڈیا کی راہ میں روڑے اٹکائے جانے کے باوجود وہ اپنی راہ پر پہلے سے زیادہ مضبوطی سے گامزن رہے گا. علی عسکری نے کہا کہ استقامتی میڈیا کو پرعزم جہادی اور ثابت قدم انسانوں کی حمایت و پشت پناہی حاصل ہے اور وہ اپنی راہ کو جاری رکھے گا. آئی آر آئی بی کے سربراہ نے مزید کہا کہ اگر کسی ایسے پودے کی شاخ و برگ کو کاٹ دیں جس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں تو در حقیقت ہم نے اس کی چھٹائی کی ہے اور ایسا پودا مزید پھلدار ہو جاتا ہے۔ پاکستان قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے فنانس ترمیمی بل 2001 کی مخالفت کر دی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ آج ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن نے وزیر خزانہ کے پیش کردہ فنانس ترمیمی بل کی مخالفت شروع کر دی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فنانس ترمیمی بل کی مخالفت کے دوران ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق قائد حزب اختلاف خورشید شاہ اور پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری بھی ایوان میں پہنچ گئے، جن کا اپوزیشن نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا۔ رپورٹ کے مطابق پروڈکشن آرڈر کے بعد قومی اسمبلی میں پہلی بار اپنے خطاب کے دوران خورشید شاہ نے حکومت کی معاشی پالیسی پر سخت تنقید کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیا۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بقول ان کے پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ حکومت چلی جائے گی، اب کیا صورتحال ہے؟ آصف علی زرداری نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت ہے ہی نہیں تو جائے گی کیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے جنوری میں کہا تھا کہ ملک کی سیاست میں اگلے چند ماہ بہت اہم ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت گھر جائے، کیونکہ اس کی نااہلی اور غیر تجربہ کاری ملک کو بڑے بحران سے دوچار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بقول ان کے سلیکٹڈ حکمران اپنے ہی وزن کے ساتھ گر جائیں گے، بس انہیں آخری دھکے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کورونا بحران میں ملک کی معیشت کو متوازن کرنے کی غرض سے حکومت کے اقتصادی پیکج پر تنقید کی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
حزب اختلاف کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کرونا بحران میں ملک کی معیشت کو متوازن کرنے کی غرض سے مرکزی حکومت کی جانب سے اعلان کیے گئے نئے اقتصادی پیکج پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ کی جانب سے اقتصادی امداد کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس سے ملک کے کسی بھی خاندان کا اپنے رہنے کھانے، دوا اور بچے کی اسکول فیس پر خرچ پورا نہیں ہو سکتا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ کوئی پیکج نہیں بلکہ ایک اور ڈھکوسلا ہے اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پیر کو ہندوستان میں کرونا وائرس کے سبب ملک کی ابتر اقتصادی حالت کو پٹری پر لانے کے لیے 1.5 لاکھ کروڑ روپے کے اضافی کریڈٹ کا اعلان کیا تھا۔ یہ مدد چھوٹی اور متوسط صنعتوں کو دی جائے گی، جس میں ہیلتھ کیئر اور سیاحت سمیت کئی سیکٹر شامل ہیں۔ راہل گاندھی کرونا سے نمٹنے کے طریقہ کار اور اقتصادی پالیسیوں کو لے کر مرکزی حکومت پر مسلسل تنقید کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور اس کے سبب ملک میں بڑھتی مہنگائی کو لے کر کانگریس مرکزی حکومت کے خلاف ملکی احتجاج کر چکی ہے۔ دریاسنا ہندوستان کے سابق وزیر خزانہ اور کانگریس کے سینئر لیڈر پی چیدمبرم نے بھی مرکزی حکومت کے اس فیصلے پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ بحرانی دور میں سیدھے لوگوں، خاص کر غریبوں اور متوسط طبقے کے خاندانوں تک پیسے پہنچانے کی ضرورت تھی۔ سابق وزیر خزانہ نے مرکزی حکومت کے اقتصادی منصوبے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ کریڈٹ گارنٹی کریڈٹ نہیں ہوتی، کریڈٹ کا مطلب اور زیادہ قرض ہے۔ اس سے قبل کانگریس نے وزیر خزانہ کے اقتصادی پیکج پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کے عوام کو ہیڈ لائنز کیے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ کانگریس نے کہا تھا کہ حکومت کو ملک کی ابتر اقتصادی حالت کو جلا بخشنے کے لیے زیادہ مضبوط قدم اٹھانے چاہیے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوج اور طالبان کے درمیان جنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں صوبہ غزنی کے 3 مزید اضلاع پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ غزنی کی صوبائی کونسل نے کہا ہے کہ افسوس کہ طالبان کے مقابلے میں فوج کی کوتاہی اور پسپائی کی بنا پر گزشتہ رات طالبان کے حملے میں مقر خواجہ عمری اور وائز اضلاع سقوط کر گئے اور دسیوں فوجی ہلاک، زخمی اور فرار ہو گئے ہیں۔ غزنی کی صوبائی کونسل کے مطابق غزنی کے 18 اضلاع میں سے اب صرف 3 اضلاع پر افغان حکومت کا کنٹرول باقی رہ گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق طالبان گزشتہ 2 مہینوں کے دوران افغانستان کے مختلف صوبوں کے دسیوں اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں اور بعض علاقوں میں فوج کے ساتھ سخت جنگ جاری ہے۔ ایران کے انسداد منشیات کے ادارے کے سربراہ اسکندر مومنی نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر طرح کے منشیات کی روک تھام کے سلسلے میں سخت موقف اور اصولی پالیسی کا حامل ہے۔ ایران کے ادارے انسداد منشیات کے سربراہ نے ہفتہ انسداد منشیات کی مناسبت سے تہران میں منعقدہ اجلاس میں شریک نمائندوں، سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے دفاتر کے خصوصی مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کا پتہ لگا کر اسے ضبط کرنے کے سلسلے میں ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسکندر مومنی نے کہا کہ کورونا کے باعث پیدا ہونے والے خاص حالات اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دباؤ، بالخصوص ظالمانہ پابندیوں کے باوجود منشیات کے خلاف ہماری جد و جہد میں ذرہ برابر بھی وقفہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ عراق کے صدر برہم صالح نے شام سے ملنے والی عراقی سرحد پر اپنے ملک کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی پر کیے جانے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عراق کے قومی اقتدار اعلی کے منافی قرار دیا ہے۔ عراقی صدر برہم صالح نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ شام سے ملنے والی عراقی سرحد پر عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی پر کیے جانے والے حملے اور کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ عراق کی ارضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلی کے منافی ہے، جس سے قیام امن و استحکام کا مقصد شکست سے دوچار ہو سکتا ہے۔ عراق کے صدر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق کسی بھی طرح کے میدان جنگ میں تبدیل ہونے کا خواہاں نہیں ہے اور اسے میدان جنگ بنایا جانا بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کے منافی ہوگا۔ عراقی صدر نے کہا کہ ان کا ملک اپنے یہاں امن کے قیام کے مقصد سے تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات و گفتگو اور سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا ملک علاقے میں کشیدگی اور بدامنی ختم کیے جانے کی حمایت کرتا ہے، نیز کسی بھی فریق کی جانب سے کسی بھی طرح کے دشمنانہ اقدام کے بھی خلاف ہے۔ جارح سعودی اتحاد یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق معارب سیکٹر پر جہاں یمنی مجاہدین نے گزشتہ مہینوں کے دوران اچھی پیش قدمی کی ہے، سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں کی زد پر ہے۔ سعودی جنگی طیاروں نے پیر کو صوبے معارب کے سرواہ اور رہبہ شہروں کو نشانہ بنایا اور 29 بار بمباری کی۔ شمالی یمن میں واقع صوبہ سعدہ کا شہر باقم بھی جارح سعودی اتحاد کے حملوں کا نشانہ بنا ہے۔ صوبہ الجوف کا شہر خب واشب پر سعودی جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے۔ سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ وہ یمن میں جنگ بندی کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے باوجود مسلسل فوجی حملے اور محاصرہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ شام کے صوبے دیر الزور کے مضافاتی علاقے میں دہشت گرد امریکہ کے فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملہ ہوا ہے. صابرین نیوز چینل نے اعلان کیا ہے کہ راکٹوں سے یہ حملہ پیر کو کیا گیا جس میں دیر الزور کے العمر نامی اسکوائر میں دہشت گرد امریکہ کے فوجی اڈے پر 8 راکٹ داغے گئے جس کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے. موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں امریکی حمایت یافتہ کرد ڈیموکریٹک فورس کے 7 دہشت گرد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی. اور اس وقت اسٹوڈیو میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت شکریہ. بہت
جی
شکریہ
تقوی صاحب.
جی جی.
گزشتہ روز عراق میں امریکہ کے جنگی طیاروں نے عراق کی حشد الشعبی فورس کے مرکز پر حملہ کر کے 4 فوجیوں کو شہید کر دیا ہے. امریکہ کے اس وحشیانہ اقدام کے اہداف کیا ہو سکتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ حسین اختر صاحب. امریکی جنگی طیاروں نے گزشتہ روز شام کی سرحد کے قریب عراق کے اندر واقع عراق کی حشد الشعبی کے ایک اسٹریٹجک اڈے پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور اس حملے میں حشد الشعبی کے 4 اہلکار شہید ہو گئے. امریکہ کے اس اقدام کے حوالے سے چند نکات ہیں کہ جن کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے حشد الشعبی کے ٹھکانوں پر حملے کا ذاتی طور پر حکم دیا. امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے سرکاری طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے. اس بنا پر امریکی حکومت ایسی حالت میں، جبکہ اس کے فوجی عراق کی سرزمین پر موجود ہیں اور امریکی فوج نے عراق کی سرکاری ملیشیا کے اڈے پر حملہ کیا اور کئی افراد کو شہید کر دیا. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اس اقدام پر عراق کے سرکاری حکام اور عراقی گروہوں نے اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت نے عراق کی ارضی سالمیت حاکمیت کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ عراق کی سرزمین کے اندر یہ حملہ اس ملک کی سرکاری فورس کے خلاف انجام دیا گیا ہے. تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حشد الشعبی کے خلاف حملے انتقامی اور اپنے دفاع کے دائرے میں انجام پایا ہے، اور عراقی کردستان کے علاقے کے مرکز اربیل میں امریکہ کے قونصل خانے پر حملوں کا یہ رد عمل ہے. پینٹاگون کے ترجمان جان کیری نے کہا کہ ان حملوں سے نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ کے صدر اپنے فوجیوں کی جانوں کے تحفظ میں سنجیدہ ہیں، اور اس حملے سے ایک روز قبل اربیل کے نزدیک واقع علاقے میں جہاں امریکی قونصل خانہ ہے 3 ڈرون حملے جو ہے وہاں انجام پائے تھے. امریکی صدر بائیڈن نے حکم دیا کہ عراق میں امریکی مفادات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ملٹری آپریشن کیا جائے. جان کیری نے یہ دعویٰ ایسی حالت میں حسین اختر صاحب کیا ہے کہ امریکہ نے بھی ابھی تک کوئی ایسی دستاویز پیش نہیں کی ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اربیل میں جو اس کے مفادات پر حملے ہوئے ہیں اس میں حشد الشعبی جو ہے ملوث رہی ہو. بغیر کسی دعوے کے اور بغیر کسی ثبوت کے اس نے یہ کام انجام دیا ہے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کا اقدام نہ صرف دفاعی نوعیت کا نہیں تھا بلکہ عراق میں حشد الشعبی کی فوجی حیثیت کے خلاف واشنگٹن کے غصے کی علامت جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. اور حشد الشعبی کے خلاف امریکہ کے حملے فوجی توانائیوں کی نمائش کے موقع پر دیالہ میں عید الحشد کے عنوان سے جو منائی گئی اور ایک فوجی پریڈ بھی وہاں کی گئی اس کے بعد انجام پائے ہیں. امریکہ کا اقدام جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ واشنگٹن عراق میں ایک محاذ مزاحمتی محاذ کے عنوان سے حشد الشعبی کی فوجی ترقی و پیش رفت کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے. آخری نقطہ کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حشد الشعبی کے مراکز پر امریکہ کے حملے سے نشاندہی ہوتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مقابلے کے مقصد سے عراق میں فوجیوں کی موجودگی پر مبنی واشنگٹن کے دعوے جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. دہشت گردی کے خلاف مہم کا نعرہ جو امریکہ لگاتا ہے وہ عراق میں اپنے فوجیوں کو باقی رکھنے کا اور استقامتی محاذ حشد الشعبی کو کمزور کرنے کا جو ہے وہ ایک حربہ ہے. اور یقینی طور پر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی مفادات پر جو ہے وہ عراق میں زیادہ جو ہے وہ حملے کیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مزاحمتی محاذ ہیں عراق کے اندر وہ انتقامی کارروائی پر آمادہ ہیں اور چند گروہوں نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اب عراق میں ہوشیار رہے.
بہت بہت شکریہ اس سیاسی گفتگو کا تقوی صاحب, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور آتے ہیں سامعین کی طرف. لیجیے سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. مسلحانہ جھڑپوں میں بچوں کی حمایت عالمی قوانین میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور اس پر خصوصی توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے. بین الاقوامی دستاویزات من جملہ 1959 میں جنیوا کنونشن, 1977 اضافی پروٹوکول, 1998 کے عالمی عدالت انصاف کے بنیادی آئین, 1989 کے بچوں سے متعلق کنونشن اور انسانی حقوق کے بیانیاں عالمی قوانین کے ایسی دستاویز ہیں کہ جن میں جنگوں کے زمانے میں بچوں کے ہر قسم کے حقوق کو پائمال کرنے سے روکا گیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے اس شعبے میں اپنی ذمہ داریوں کو کما حقو ادا کیا ہے؟ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے بچے اور مسلحانہ کشیدگی کے موضوع پر سلامتی کونسل کے ایک اہم اجلاس میں غاصب صہیونی حکومت اور سعودی اتحاد کے جرائم پر اقوام متحدہ کی خاموشی کو ہدف تنقید بنایا. مجید تخت روانچی نے کہا کہ بچوں کے حقوق پامال کرنے والوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش کی تیار کردہ فہرست میں غاصب صہیونی حکومت اور سعودی اتحاد کے نام کا ذکر نہ ہونا ایک تشویشناک امر ہے. بچوں کے حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کا ایک افسوسناک پہلو جنگ یمن ہے. سعودی عرب نے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت اور اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر 26 مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اس دوران سعودی حملوں میں 80,000 یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں جبکہ 80,000,000 یمنی باشندے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. یمن کا محاصرہ جاری رہنے کی وجہ سے یمنی عوام کو شدید غذائی قلت اور طبی سہولتوں اور دواؤں کے فقدان کا سامنا ہے. اقوام متحدہ کے ماہرین یمن کو دنیا میں انسانی المیہ کا سب سے بڑا میدان قرار دیتے ہیں. اقوام متحدہ سے وابستہ بچوں کی حمایت عالمی ادارے یونیسکو نے یمن کی جنگ میں بچوں کے تشویشناک صورتحال کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں کہ جو 2018 سے لے کر 2020 کے درمیان مرتب کی گئی ہے لکھا ہے کہ جنگ یمن کے دوران کم سے کم 2,300 بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. بچوں کی حمایت کے عالمی فنڈ کے سربراہ خاویر جوبرٹ نے کہا ہے کہ یمن کے بچے نہ ختم ہونے والے ڈراؤنے خواب میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یمن کے درجنوں بچے جنگ کے نتیجے میں ہر روز خاک و خون میں غلطہ ہوتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے ایک مشکوک اقدام کے تحت جار سعودی اتحاد کا نام جو یمنی بچوں کے قتل عام کی بنا پر بچوں کی قاتل حکومتوں کی بلیک لسٹ میں شامل تھا اس فہرست سے باہر نکال دیا ہے. اقوام متحدہ نے اکتوبر 2017 میں یمن میں اسکولوں اور اسپتالوں پر ہونے والے بمباری کے نتیجے میں 683 بچوں کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کا نام بچوں کی قاتل حکومتوں کی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا تھا. گوتریش نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہوائی حملوں کے نتیجے میں اعضاء کے قتل ہونے اور اموات میں واضح کمی کا مشاہدہ کرتے ہوئے سعودی عرب کا بچوں کی قاتل حکومتوں کی بلیک لسٹ سے نکالا جاتا ہے. اور سامعین آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا. اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے.
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد پیش کیا جائے گا ہفتہ حقوق بشر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام, لیکن پہلے سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 8 تیر 18 ذی قعدہ اور 29 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ ذی قعدہ سن 439 ہجری قمری کو ایران کے مشہور ریاضیدہ منجم دانشور اور شاعر عمر خیام نیشاپوری پیدا ہوئے. خیام کا علمی مقام ان کے ادبی مقام سے کہیں بلند ہے, لیکن انہیں اپنی رباعیوں سے زیادہ شہرت ملی جن کا دنیا کی اکثر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. برطانوی شاعر اور ماہر مشرقیات ایڈورڈ فٹز جیرالڈ نے سب سے پہلے روایات خیام کا انگریزی میں ترجمہ کیا, جس کا ادب دوستوں نے بہت خیر مقدم کیا. خیام نے بعض ماہرین کے ہمراہ شمسی کیلنڈر کی اصلاح کی, جسے جلالی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے. روایات کے علاوہ خیام کی کتابوں میں نوروز نامہ, تاریخ آداب جشن نوروزی اور جبر و مقابلہ جیسی کتابیں آج بھی محفوظ ہیں. 29 جون 1798 عیسوی کو اطالوی شاعر و ادیب جیاکومو لیو پادری پیدا ہوئے. ان کا شمار اٹلی کے رومانی شاعروں میں ہوتا ہے. جیاکومو لیو پادری عربی، فرانسیسی، انگریزی اور ہسپانوی زبانیں جانتے تھے. ان کی سب سے اہم کتاب کا نام شاعرانہ نغمے ہیں. اس اطالوی شاعر نے زندگی کی 39 بہاریں دیکھنے کے بعد وفات پائی. June 1863 کو امریکی مورخ جیمز ہاروے رابنسن پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 29 سال کی عمر میں کولمبیا یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر کی حیثیت سے تدریس کا آغاز کیا، اور تدریس کا یہ سلسلہ 27 سال تک جاری رہا. وہ تاریخ کو زندگی کے مجموعے کے ادراک و فہم کا ایک وسیلہ قرار دیتے تھے اور کسی قوم کی تاریخ کو دنیا کی تاریخ کا ایک باب سمجھتے تھے. جیمز ہاروے رابنسن فلسفیانہ نقطۂ نگاہ سے اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ قومی اتحاد بالآخر عالمی اتحاد پر منتج ہوتا ہے. بالفاظ دیگر، ان کا فلسفہ زندگی کو متحد و منظم دیکھنے میں اجاگر ہوتا تھا. 16 فروری 1936 کو جیمز ہاروے رابنسن کا انتقال ہو گیا. June 1991 کو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد مشرقی بلاک کے ممالک کی باہمی اقتصادی تعاون تنظیم کومکون توڑ دی گئی. یہ تنظیم 1949 میں قائم ہوئی تھی، جس کا مقصد سوویت یونین کی قیادت میں مشرقی بلاک کے ممالک کے اقتصاد کو منظم کرنا تھا. کومکون کو یورپ کی مشترکہ منڈی سے مقابلے کے سلسلے میں اپنی فعالیت کے دوران خاص کامیابی نہیں ملی، اور کمیونسٹ ممالک کے اقتصاد کی منصوبہ بندی کے ایک دفتر کے طور پر کام کرتی تھی. پولینڈ، رومانیا، ہنگری، چیکسلواکیا، بلغاریا، ویتنام، کیوبا، منگولیا اور سوویت یونین اس تنظیم کے رکن تھے. June 29 1992 کو الجزائر کی اعلیٰ حکومتی کونسل کے سربراہ محمد بوزیاف کو قتل کر دیا گیا. وہ جوانی کے ایام سے ہی فرانسیسی سامراج کے خلاف خفیہ جد و جہد میں شامل ہوئے، اور 1940 کے عشرے میں فرانس مخالف ایک خفیہ پارٹی میں ترقی و پیش رفت کے مراحل طے کیے. انقلاب کی کامیابی کے بعد 1962 میں انہوں نے احمد ابن باللہ کے ساتھ الجزائر میں سوشل ڈیموکریٹک حکومت کی تشکیل کی. صدر احمد ابن باللہ کے خلاف ہواری بومدین کی بغاوت کے بعد 1965 میں وہ ملک سے فرار ہو گئے، اور بومدین کی حکومت نے ان کو غائبانہ طور پر سزائے موت سنائی. محمد بوزیاف 27 سال کے بعد الجزائر لوٹ گئے، اور شاذلی ابن جدید کے مستعفی ہونے کے بعد 1992 میں وہ اعلیٰ حکومتی کونسل کے صدر بنے. بوزیاف نے اعلیٰ حکومتی کونسل کا سربراہ بننے کے بعد انتخابات میں کامیاب ہونے والے اسلامک سولویشن فرنٹ کو ختم کر دیا، اور 400 علاقوں کے ووٹ جہاں اسلام پسندوں کو کامیابی ملی تھی منسوخ کر دیے. بہرحال محمد بوزیاف کو 29 جون 1992 کو ان کے ایک محافظ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. ان کی عمر 73 سال تھی. آٹھ تیر کو ایران میں کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں سے مقابلے کا دن منایا جاتا ہے. آٹھ تیر کے دن کو سردشت شہر پر کیمیاوی بمباری کی مناسبت سے کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں سے مقابلے کا دن قرار دیا گیا ہے. 1366 ہجری شمسی میں ایران عراق جنگ کے دوران عراقی فوج کو خوزستان اور ایران کے دیگر سرحدی علاقوں سر پل ذہب، کردستان اور قصر شیری میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، تو اس نے زہریلی گیسوں کا استعمال شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں جزائر مجنوع میں ایرانی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. 1366 ہجری شمسی میں تیر ماہ کی 7 اور 8 تاریخ کو عراق کے بمبار طیاروں نے سردشت شہر کے بھیڑ بھاڑ والے 4 علاقوں میں کیمیاوی بمباری کی، اور سردشت شہر اور اس کے اطراف کے علاقوں کو مہلک زہریلی گیسوں کا نشانہ بنایا. تیر 1366 ہجری شمسی میں سردشت شہر پر ہونے والی بمباری ایرانی فوج اور عام شہریوں کے خلاف ہونے والے عراق کے سنگین جنگی جرائم میں شامل ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، امریکہ کے انسانیت سوز جرائم کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ، پھل پہ گلستان پہ، آتش کی نا تیری بن کے گری برق بر۔ جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر۔ سچ ہے تیری دوستی فوق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو، دشمن مکار ہے۔
عاشق چور و جفا، دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا، قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تجھ سا ستمگر نہیں، فتنہ عالم ہے تو، تجھ سے بڑا شر نہیں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔
امریکہ نے نصف صدی سے زیادہ عرصے سے انسانی حقوق کو دباؤ کا ایک حربہ بنا رکھا ہے۔ اس عمل میں ان ملکوں پر جو کسی بھی طرح امریکہ سے مقابلے پر آ جائیں، بغیر کسی ثبوت و شواہد کے انسانی حقوق کی پامالی کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اس عمل کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جس کے ساتھ امریکہ کی نہیں نپتی ہو، اس کو انسانی حقوق کی پامالی کرنے والا ملک قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس دوغلے رویے کی مثالیں امریکی معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ امریکہ کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں رہنے والی اقلیتوں پر حکومت امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کیسے امریکیوں نے سرخ فام لوگوں کا قتل عام کیا اور سیاہ فام لوگوں کو غلامی کی زندگی میں جکڑ دیا گیا۔ یہ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی لوگ امریکہ کے انسانی حقوق مخالف اقدامات سے محفوظ نہیں ہیں، بلکہ امریکی شہری نسل پرستانہ اور امتیازی سلوک پر مبنی اپنے ملک کی پالیسیوں کے شدید دباؤ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکہ میں انسانی حقوق کی پامالی کا دائرہ بس یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ امریکی بچوں کے حقوق بھی پامال کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ بچوں کے حقوق اہم ترین ابتدائی حقوق میں شامل ہیں اور تمام ممالک کو بھی اس کا اعتراف ہے، لیکن انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ کے وسیع پروپیگنڈے کے باوجود امریکہ واحد ملک ہے جس نے بچوں کی حمایت کے کنونشن پر دستخط نہیں کیے ہیں، جبکہ دنیا کے سارے ممالک بچوں کے حقوق کی حمایت سے متعلق کنونشن کے رکن ہیں، کیونکہ بچوں کے حقوق کا شمار اہم ترین ابتدائی حقوق میں ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دور اقتدار میں حکومت امریکہ نے مہاجرت مخالف اپنی پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے مہاجر خاندانوں سے ان کے بچوں کی علیحدگی کے منصوبے پر عمل درآمد کیا اور منصوبے کو دباؤ اور تنبیہ کا ایک حربہ قرار دیا، جبکہ لوگوں کی یہ مہاجرت سامراجی دباؤ کی وجہ سے ہے جس پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے برسوں سے جنوبی و وسطی امریکہ میں عمل ہو رہا ہے۔ ثقافتی اور سماجی میدان میں بھی امریکہ نے انسانی حقوق کو اپنے پیروں تلے روندا ہے اور عام لوگوں اور بچوں کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کی ہیں۔ امریکی قوانین کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ قوانین معاشرے کے حق میں صرف اور صرف 1% لکھے گئے ہیں۔ بنابراین امریکی حکومت کے ذریعے ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی اپنے معاشرے کو 1% حقوق کی تکمیل کے ہدف سے ہے۔ امریکہ میں اس نسلی امتیاز کے زیر سایہ نسل پرست امریکی پولیس جرم و جہریت اور قیدیوں کی تعداد میں اضافے کا ذریعہ بن گئی ہے اور امریکہ کو گلاگ جیسے جبریہ محنت و مشقت کے کیمپ اور بڑے قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے۔ درحقیقت امریکہ کے بدعنوانی بھرے سرمایہ دارانہ نظام نے ملک کے قید خانوں اور عدالتی نظام پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ تہران یونیورسٹی کے اساتذہ کمیٹی کے رکن اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہر فواد ایزدی انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ کی غیر متوازن پالیسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا مسئلہ امریکہ کے دشمنوں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کی غرض سے دباؤ کے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکی شہری سب سے زیادہ دباؤ انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ انسانی حقوق کی پامالی کا موضوع امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ایک اسٹریٹجی ہے، کہا کہ انسانی حقوق کی حمایت کرنے والا امریکہ نہ صرف یہ کہ وہ دیگر ممالک کے لوگوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی کے کام کرتا ہے، بلکہ خود اپنے شہریوں کے بارے میں بھی اسی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ درحقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے انسانی حقوق کا سب سے پہلے شکار بننے والے خود امریکی عوام ہیں۔ امریکہ میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہتھیاروں کی مافیاؤں اور ہتھیار بنانے والوں کی خودخواہی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ پولیس کے ذریعے قانونی اور سرکاری طور پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد الگ ہے۔ سیاہ فام افراد کے علاوہ امریکہ کے مقامی باشندے یعنی امریکہ کے اصلی باشندے ایک صدی سے زیادہ عرصے سے امریکہ کی تباہ کن ثقافت کے مقابل اپنی شناخت کے تحفظ کے لیے مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اقلیتوں، مسلمانوں، عورتوں، سیاہ فام لوگوں کے حقوق کی صورتحال اور شہری آزادی کی صورتحال نیز امریکہ میں ملکی پیمانے پر ہونے والے احتجاج کے دوران سیاہ فام لوگوں کے خلاف امریکی پولیس کی سرکوبی اور ان کا قتل عام حالیہ برسوں میں امریکہ میں عوام کے خلاف ہونے والے غیر قانونی سلوک کی دیگر مثالیں ہیں۔ محقق اور یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سید جواد ہاشمی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ امریکہ انسانی حقوق کی پامالی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور انسانی حقوق کی پامالی اور انسانیت مخالف جارحیت امریکی پالیسیوں کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ امریکہ نے اپنی تاریخ میں دنیا کے لوگوں اور انسانی معاشروں کے خلاف متعدد قسم کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ایسی جارحیت جو صدیوں تک تاریخ کے صفحات سے محو نہیں ہو سکتی۔ آج عالمی قزاق اور دنیا کے لوگوں کی جان کے دشمن اور ان میں سب سے آگے امریکہ انسانی حقوق کا دم بھرتا ہے اور نیٹو جیسے معاہدوں کے ذریعے اور فوجی اڈے قائم کر کے اپنے اثر و رسوخ اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں انسانیت سوز جرائم، فوجی مداخلت اور جارحیت کا ایک ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ سمیں سن 1901 عیسوی میں کولمبیا میں امریکی فوج کا گھسنا، سن 1907 میں نکاراگوئے پر حملہ، سن 1912 میں پاناما پر حملہ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا ایک حصہ ہے۔ سن 1917 اور سن 1933 کے درمیان کیوبا پر قبضہ، چین پر جارحیت اور جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی بمباری، جس کے نتیجے میں 2,20,000 افراد بڑی بے دردی سے مارے گئے تھے، امریکہ کے جرائم و جارحیت کا ایک دیگر حصہ ہے۔ امریکہ نے دنیا کے بہت سے ممالک اور دوسری جنگ عظیم میں شکست کھانے والے جاپان، جرمنی اور اٹلی جیسے ممالک میں، نیز ان ممالک میں کہ جہاں ان کو تعمیر نو کے لیے امریکی امداد کی ضرورت تھی، اپنے فوجی اڈے قائم کیے ہیں۔ امریکہ نے 20ویں صدی کے صرف دوسرے نصف حصے میں ہی تقریباً 100 فوجی خودتا اور حکومتوں کو گرانے کے اقدام کیے ہیں اور دسیوں بار ممالک پر فوجی قبضہ کیا ہے یا ان کو فوجی حملے کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے امریکہ کے زیر تسلط ممالک فوجی بغاوتوں، فوجی مداخلت اور فوجی ڈکٹیٹرشپ کے قیام کا مرکز تھے۔ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ امریکہ نے رعب و وحشت، کودتا، فوجی قبضے اور پابندیوں کے ذریعے مختلف ممالک کی آزادی و خود مختاری پر کتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر امریکہ کی مختلف جاسوسی کی تنظیموں اور فوجی اداروں نے عوامی حکومتوں کی سرنگونی، سازشوں اور بغاوتوں میں فعال کردار ادا کیا ہے، اور امریکہ ہی دنیا میں ہونے والی بے شمار بغاوتوں کا بھی ذمہ دار ہے۔ امریکہ نے اقتصادی استحصال اور تسلط، ثقافتی حملے، فوجی مداخلت اور عوامی و قومی حکومتوں کی سرنگونی کے بارہا اقدامات کیے ہیں، اور انسانی حقوق کی پامالی اور انسانی سوز جرائم امریکی حکومت کی پالیسیوں کا جزو لاینفک ہیں۔ امریکہ کے ذریعے مغربی ایشیا کے علاقے میں لمبے عرصے کے دوران بدامنی پھیلانا اور لوگوں کا قتل عام آج کل علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا سبب بن گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ امریکہ کے انسانیت سوز جرائم کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوری ایران سمیت بعض اخبارات کا جائزہ لیں گے، بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ پہلے چند اخبارات کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار ابتکار کی سرخی ہے، نئے صدر 5 اگست کو حلف اٹھائیں گے۔ روزنامہ آسیہ کاشان آبزرویٹری کا افتتاح، ایران میں بنا ہوا ٹیلیسکوپ نصب، اور ایران ٹیلیسکوپ بنانے والے دنیا کے 10 ممالک میں شامل۔ روزنامہ گارڈین کی سرخی ہے، برطانیہ مہاجروں کے بچوں کو نوکری کے حصول میں بری طرح ناانصافی کا سامنا، زیادہ تعلیم کے باوجود انہیں پیچھے رکھا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب کچھ اخبارات کی سرخیوں کی تفصیلات۔ روزنامہ ایران کی سرخی ہے، انتخابات عظیم کارنامہ تھا، رہبر انقلاب اسلامی۔ اخبار لکھتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے پیر کے روز عدلیہ کے ہفتے اور انقلاب کے بعد ایران کے پہلے چیف جسٹس محمد حسین بہشتی کے یوم شہادت کی مناسبت سے عدلیہ کے سربراہ سید ابراہیم رئیسی اور اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی. آپ نے چیف جسٹس رئیسی کی سربراہی میں گزشتہ 2 سال کے دوران عدالتی نظام میں تبدیلیوں کو سراہا اور عوامی بھروسے میں اضافہ کرنے والے ان اقدامات کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر آپ نے 18 جون کے صدارتی انتخابات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی. آپ نے فرمایا کہ یہ انتخابات یقیناً ملت ایران کا بہترین کارنامہ تھا اور ان ماہرین کو جو ایران کے انتخابات پر نظر رکھے ہوئے ہیں بخوبی علم ہے کہ کتنا اہم واقعہ رونما ہوا ہے. یہ کہ سینکڑوں امریکی، برطانوی، حتیٰ کے علاقے کے روس یا رجت پسند ممالک کی میڈیا عوام کو انتخابات میں شرکت سے روکے، ایسا واقعہ دنیا میں کہیں بھی دیکھا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا کہ سامراج نے معاشی مشکلات یا بعض اشخاص کی صدارت کی دوڑ میں عدم اہلیت کو لے کر ایرانی عوام کی انتخابات میں عدم شرکت کی بہت سی امیدیں باندھ رکھی تھیں اور انہیں توقع تھی کہ 20 سے 25% شرکت ہوگی، لیکن ایرانی عوام نے تمام مسائل کے باوجود پرجوش انداز اور رائے دہی کے لیے اپنی طویل صفوں کے ذریعے بائیکاٹ کرنے والوں، مخالفوں اور دشمنوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا. رہبر نے عوام کو اس انتخابات کا حقیقی فاتح قرار دیا. سامعین، اخبار رائے الیوم کی سرخی ہے عراق اور شام کی سرحد پر فضائی حملے کا حکم، بائیڈن کی سب سے بڑی غلطی. امریکی طیاروں نے شام اور عراق کی سرحد پر 6 بار بمباری کر کے عراق کی عوامی رضاکار فورس کے 4 جوانوں اور متعدد شامی بچوں کو شہید کر دیا. اس حملے کا واضح پیغام یہ تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن عراق اور شام سے اپنی افواج باہر نہیں نکالیں گے. اس اقدام کو ویانا میں ایٹمی معاہدے کی بحالی پر بھی بمباری قرار دیا جا رہا ہے، لیکن بائیڈن کو جان لینا چاہیے کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں. انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ علاقے کی تیز رفتار تبدیلی سے بے خبر ہیں. ایسے حملے سے عراق کی ارضی سالمیت کو نشانہ بنایا گیا جو اس وقت اردن اور مصر کے بڑے وفد کا میزبان بننے کی تیاری میں مصروف ہے. اب کچھ ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر نگاہ ڈالتے ہیں. روزنامہ عہدنامہ کی سرخی ہے، کوئی ہندوستان کو آنکھ دکھائے، یہ منظور نہیں وزیر دفاع. روزنامہ انقلاب، ہندوستان کے وزیر اعظم کی اپیل، افواہوں سے بچیں، ٹیکہ لگوائیں. پاکستان کے اخبار نوائے وقت کی سرخی، بزرگوں نے پاکستان کے خلاف انصاف نہیں کیا، عمران خان. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ قومی آواز کی سرخی ہے، مسلمانوں کی آبادی 29% کی شرح سے بڑھ رہی، اس کو روکنا ضروری، وزیر اعلیٰ آسام. اخبار لکھتا ہے کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ایک بار پھر ریاست میں مسلمانوں کی آبادی کو لے کر متنازع بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی آبادی 10 سال میں 29% کی شرح سے بڑھی ہے اور اس رفتار کو روکنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کا پہلا ہدف صحت اور تعلیمی سرگرمیوں کو پھیلانا ہے اور وہ اس طرح کے اقدام کے ذریعے مسلم آبادی کے اضافے پر روک لگانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ آسام اپنی سالانہ آبادی رفتار 1.6% رکھنے میں کامیاب رہا ہے. اور سامعین، روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، مسلم لیگ نون میں وہ کیوں نہیں مظہر برلاس کا مضمون. اخبار نے اس حوالے سے لکھا ہے، لیکن سامعین دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس سرخی کی تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کریں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں پروگرام آج کا ایران, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا سردشت پر باسی حکومت کے کیمیاوی حملے کی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام. سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران. حسین تقوی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آج کا ایران.
عزیز سامعین, پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. ایرانی عوام نے جمعہ 28 خرداد مطابق 18 جون کو ایک مدت تک انتخابی جوش و خروش اور انتخابی سرگرمیوں کے بعد آخرکار اپنے 8ویں صدر کا انتخاب کر لیا. صدارتی انتخابات میں 7 امیدوار میدان میں تھے, تاہم انتخابات سے 3 امیدواروں نے اپنے نام واپس لے لیے تھے. اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو, ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا نیز دیگر ذرائع کے توسط سے 3 ہفتے تک انتخابی مہم کا سلسلہ جاری رہا, جس میں انتخابی امیدواروں نے اپنے اپنے پروگراموں سے عوام کو آگاہ کیا, اور آخرکار 18 جون جمعے کا وہ دن بھی آن پہنچا جب عوام نے اپنے پسندیدہ امیدواروں کے بارے میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. نیز آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کو 18 ملین ووٹوں سے 4 سال کے لیے منتخب کر لیا.
شمع مقدسی که بر فراز آسمونه, ایران ما تا همیشه قهرمان میمونه. خدا میدونه حقتون قهرمانی, میریم به سمت قله های جهانی, جهانی به عشق هر چی ایرانی. یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره, یا علی بگو خدا هوامونو داره. قهرمان ایرانی رقیب و شاه به زانو در میاره, یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره, علی بگو خدا هوامونو داره. قهرمان ایرانی رقیب و شاه به زانو در میاره.
کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر طبی اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ ووٹنگ کا عمل انجام پایا, اس لیے کہ لوگ آسانی سے اور طبی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ووٹ ڈال سکیں. پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد اور ووٹ ڈالنے کے وقت میں بھی اضافہ کیا گیا تاکہ کورونا وبا سے ممکنہ حد تک لوگوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق نہ ہو. لیکن ایران میں اس مرتبہ کے صدارتی انتخابات پہلے کے صدارتی انتخابات سے مختلف تھے. انتخابات شروع ہونے کے مہینوں پہلے سے ہی اسلامی جمہوری نظام کے مخالف اشخاص, حکومتوں, گروہوں, نیز فارسی زبان کے دسیوں مخالف چینلوں اور ویب سائٹوں اور سوشل میڈیا نے ایرانی عوام کو انتخابات میں شرکت نہ کرنے کے لیے اکسایا. البتہ یہ غیر روایتی فعل ہے جو ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت شمار ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی کم و بیش یہ چیز رہی ہے، لیکن اس مرتبہ اسلامی جمہوریہ ایران مخالف مختلف میڈیا ذرائع مکمل ہم آہنگی کے ساتھ، مختلف تشہیراتی روشوں اور منصوبہ بندی کے ساتھ ایران کے غیور عوام کے حق کے انتخاب کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ذرائع ابلاغ چاہتے تھے کہ انتخابات میں عوام کی شرکت کو بہت کم کر کے نظام کی قانونی حیثیت پر انگلی اٹھائیں اور اس نظام کو اکھاڑ پھینکنے کی راہ ہموار کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے انتخابات سے پہلے اپنے خطاب میں دشمن کی وسیع یلغار کے بارے میں فرمایا، دنیا کے شاید ہی کسی علاقے میں کوئی ایسا ملک ہوگا کہ جہاں پر انتخابات کو دشمنوں کی اتنی زیادہ یلغار کا سامنا ہوتا ہو، اور ابھی جو انتخابات ہونے والے ہیں ان کے خلاف کئی مہینوں سے امریکی، برطانوی اور اس کے پٹھو ذرائع ابلاغ ایران کے انتخابات کے خلاف جھوٹے اور منفی پروپیگنڈوں میں سرگرم ہیں۔ وہ انتخابات کو سبوتاج کرنے کے لیے جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ عوام کی شرکت کو کم سے کم ظاہر کریں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے انتخابات کو کسی نہ کسی طریقے سے مورد الزام ٹھہرائیں۔ آپ نے اغیار کے میڈیا کے دشمنانہ اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے اس نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ غور طلب بات یہ ہے کہ بعض ایسے بھی ممالک ہیں کہ جن پر ایک قبیلے کی حکومت ہے اور وہ حکومت چلا رہے ہیں، اور یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں انتخابات کی بو تک بھی نہیں پہنچی ہے، لیکن وہ بھی اپنے ٹی وی پروگراموں میں 24 گھنٹے ہمارے انتخابات کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران کے انتخابات جمہوری نہیں ہیں۔ یہ بھی ان دنوں کے دلچسپ مسائل میں سے ایک ہے۔ البتہ وہ چیز کہ جو اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالف میڈیا کے توسط سے ماضی سے زیادہ عوام کو انتخابات کے بائیکاٹ کی ترغیب دلانے کا باعث بنی ہے، یہ ہے کہ ایران کے عوام کو بعض مسائل و مشکلات کا سامنا ہے، جیسے مہنگائی، بے روزگاری اور عوام کی قوت خرید کی سطح میں کمی ہے، اور ان مسائل کی وجہ بھی غیر ملکی پابندیاں اور بعض حکام میں تدبیر کا فقدان ہے۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے انتخابات میں ان بہانوں سے شرکت نہ کرنے کو غلط قرار دیا اور فرمایا کہ مثال کے طور پر بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انتخابات میں شرکت کر بھی لی تو کیا فائدہ۔ میری نظر میں ان کا شکوہ بجا ہے، لیکن ان کا یہ فیصلہ بجا نہیں ہے۔ ہاں، ان کا شکوہ و گلہ صحیح ہے اور ان شکایتوں کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کو دور کرنا چاہیے، اور آئندہ کی حکومت یقیناً اپنے پروگراموں میں اس طبقے کی مشکلات کو سر فہرست قرار دے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں پر نہ جانا اور اپنی ناراضگی ظاہر کرنا مشکل کا حل تو نہیں ہے۔ ان مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب پولنگ اسٹیشنوں پر جائیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور اس کو ووٹ دیں کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ ہماری مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل افراد میں سے نصف سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ بعض مغربی اور عرب ملکوں کے بے پناہ پروپیگنڈوں کے باوجود عوام نے بہت بڑی تعداد میں انتخابات میں شرکت کی۔ البتہ اس نقطے کی جانب بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے دور میں جس ملک میں بھی انتخابات ہوئے ہیں وہاں کے عوام کی شرکت کم رہی ہے، اور یہی صورتحال ایران کے انتخابات میں بھی نسبتاً عوام کی شرکت میں مؤثر رہی ہے۔ ووٹ دینے کے اہل 62% رائے دہندگان کی جانب سے ابراہیم رئیسی کو ووٹ دینے کا سب سے اہم محرک ان کا اخلاص، بدعنوانی اور امتیازی سلوک کی مخالفت اور ان کا عوامی اور انقلابی ہونا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی سن 1960 میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت کہ جب ایران کا اسلامی انقلاب 1979 میں کامیابی سے ہمکنار ہوا، وہ قم المقدسہ میں اسلامی دروس حاصل کرنے میں منہمک تھے۔ 20 سال کی عمر میں ہی وہ عدلیہ میں داخل ہوئے اور عدالتی امور انجام دینے لگے، اور اپنی لیاقت و صلاحیت اور صحیح کام انجام دینے کے باعث حکام وقت من جملہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی توجہ کا باعث بنے اور ان کو اہم امور سونپ دیے گئے۔ آیت اللہ رئیسی 10 سال تک عدلیہ کے نائب سربراہ رہے اور 2 سال سے زیادہ عرصے سے وہ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے عدلیہ کے سربراہ مقرر کیے گئے۔ سب سے زیادہ جس چیز نے انہیں لوگوں میں مشہور کیا، کرپشن کے خلاف ان کی جنگ اور گھریلو پیداوار کو فروغ دینے میں ان کی مؤثر کارکردگی رہی ہے، اور یہ کام انہوں نے گزشتہ 27 ماہ کے مختصر عرصے میں انجام دیا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے دینی علوم میں اجتہاد کی ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ ہی شہید مطہری یونیورسٹی سے فقہ اور قانون میں ڈاکٹریٹ کیا، اور اس دوران فقہ اور قانون کے موضوعات پر کئی رسالے اور کتابیں تالیف کیں، جبکہ تہران کی مختلف یونیورسٹیوں میں قانون کی تدریس کے علاوہ فقہ اور اصول فقہ میں درس خارج کی کرسی بھی آپ کے پاس رہی۔ اسی لیے عوام کو اپنی مشکلات کے حل جیسے بے روزگاری، کرپشن، امتیازی سلوک، اسمگلنگ، معاشی ترقی کی شرح میں کمی اور خاص طور پر قومی پیداوار میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی توقع ہے۔ عوام کے منتخب صدر نے بھی اپنی تقریروں میں اپنے پروگراموں کا اعلان کیا ہے اور ان مسائل کے حل کے حوالے سے راہ حل پیش کی ہے۔ 18 جون کو ایران کے ہونے والے صدارتی انتخابات اس قدر اہم تھے کہ جو اسی دن ہونے والے دیگر انتخابات پر بھی اثر انداز ہوئے، اور وہ انتخابات شہری اور دیہی کونسلوں کے انتخابات تھے۔ ان انتخابات میں عوام اپنے شہروں اور دیہاتوں کے امور اپنے منتخب نمائندوں کو سونپتے ہیں، تاکہ وہ شہر اور دیہات کی تعمیر و ترقی کے کاموں کے لیے صحیح اور دقیق قدم اٹھائیں۔ بالفاظ دیگر، جس طرح صدر کے کاندھوں پر ملک کے امور چلانے اور اس کی ترقی و پیش رفت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح شہری اور دیہی کونسلوں کے لیے منتخب ہونے والے افراد بھی شہروں یا دیہاتوں میں بہتر سے بہتر اپنی خدمات انجام دینے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ 18 جون کو ہونے والے انتخابات میں صدر اور شہری و دیہی کونسلوں کے نمائندوں کا انتخاب، اسی طرح مجلس شورا اسلامی یا پارلیمنٹ اور مجلس خبرگان یا فقہا کونسل کے ضمنی انتخابات اسلامی جمہوری نظام میں ایرانی عوام کے نقطۂ نگاہ اور ان کے ووٹوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اسلامی نظام میں عوام فیصلہ کرنے والے ہیں، اور یہ عوام ہی حقیقی مالک اور اپنی سرنوشت اور امور پر تسلط رکھتے ہیں، اور یہ ایک واقعیت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے زور دے کر فرمایا کہ الیکشن میدان میں عوام کی موجودگی کی نشانی ہے، اور میدان میں عوام کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ کو عوامی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ چیز اسلامی جمہوری نظام اور ملک کی قوت پر بے پناہ اثر ڈالتی ہے، یعنی طاقت کا کوئی بھی وسیلہ عوام کی موجودگی جتنا قوت افزا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت ایران اور اسلامی نظام کی قدرت اور طاقت کا مظہر ہے، اور انتخابات میں ایرانی قوم کو اپنی طاقت اور قدرت کا بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اور اسلحہ اور بہتر شخص کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور سونپنی چاہیے۔
سامعین 8/3/1366 ہجری شمسی مطابق 29 جون 1987 عیسوی کو عراق کے ڈکٹیٹر صدام کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے دوران سرحدی شہر سردشت میں کیمیکل اور جراثیمی ہتھیاروں کے استعمال کی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عراق کی اس وقت کی باسی ظالم صدام حکومت نے 28 جون 1987 کو سردشت کے 4 پرہجوم علاقوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے شدید کیمیائی بمباری کر دی تھی، جس میں اس علاقے کے 119 افراد شہید اور 8000 سے زائد دیگر کیمیائی مواد سے بری طرح متاثر ہو گئے تھے۔ یہ تلخ سانحہ ایران کے کیلنڈر کی مناسبت والی تاریخوں میں کیمیائی اور جراثیمی ہتھیاروں کے خلاف جد و جہد کے دن سے مختص قرار پایا ہے۔ سرحدی شہر سردشت وہ پہلا شہر تھا کہ جو پہلی عالمی جنگ اور کیمیاوی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے کنونشنوں کی منظوری کے بعد عراق کی باسی حکومت کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے عروج کے زمانے میں مسلسل 4 مرتبہ کیمیائی ہتھیاروں کا نشانہ بنا۔ عراق کی باسی حکومت نے اس دلخراش سانحے کے چند مہینے بعد، یعنی 25 اسفند 1366 ہجری شمسی مطابق 16 مارچ 1988 عیسوی کو عراق کے کرد آبادی والے شہر حلبچہ کو بھی کیمیائی بمباری کا نشانہ بنایا۔ مسلط کردہ جنگ کے برسوں کے دوران ہزاروں انسان صدام کی باسی حکومت کے کیمیائی حملوں کے نتیجے میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ہزاروں دیگر افراد کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جبکہ کیمیائی ہتھیاروں سے ہونے والے نقصانات کا مشاہدہ ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ عراق کی باسی حکومت نے 1980 عیسوی میں امریکہ اور بعض یورپی ملکوں سے کیمیائی جنگی ہتھیار بنانے کے مواد خریدنے کا اقدام کیا۔ صدام نے اسی طرح پہلی مرتبہ سابق سوویت یونین سے خریدے گئے کیمیائی مواد سے کیمیکل ویپن تیار کیے۔ اس طرح امریکہ اور بعض یورپی ملکوں سے حاصل ہونے والے کیمیکل مواد سے کیمیائی ہتھیاروں میں اضافہ کیا۔ اس عمل کے بعد 1982 عیسوی میں عراقی باسی حکومت نے مفلوج کرنے والی زہریلی گیسوں کی تیاری کے لیے تکنیکی اور کیمیائی سامان فراہم کرنے والی جرمن کمپنی ڈرائی رائخ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ صدام اسی طرح دیگر ممالک میں جملہ ہالینڈ سے کیمیکل مواد خریدنے کے ساتھ بالآخر اعصاب کو متاثر کرنے والی گیس بڑی مقدار تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ عراق کی مسلط کردہ جنگ کے برسوں میں عام شہری اور ایران کا دفاع کرنے والی فورسز بارہا صدام کی باسی حکومت کے کیمیائی اور جراثیمی بموں کے حملوں کا نشانہ بنی ہیں۔ صدام نے مسلط کردہ جنگ کے 8 برسوں کے دوران کئی مرتبہ ایران کے خلاف کیمیائی حملوں کا حکم جاری کیا ہے۔ 580 مرتبہ انجام پانے والے کیمیائی حملوں کے نتیجے میں 10,000 سے زیادہ افراد شہید اور 1,00,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال عالمی معاہدوں کی روح سے منع ہے۔ 1899 عیسوی اور 1907 عیسوی کی امن کانفرنس کی منظور شدہ دستاویزات کے مطابق نیورنبرگ ٹریبونل نے 1964 کے آئین کے آرٹیکل 6 اور 1922 عیسوی کے واشنگٹن کنونشن کے آرٹیکل 5، 1948 عیسوی کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے آرٹیکل 3 میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔ سامعین، ان تمام معاہدوں کے باوجود یورپ کی 200 سے زیادہ کمپنیاں، من جملہ ہالینڈ، جرمنی اور فرانس کی کمپنیوں نے مسلط کردہ جنگ کے دوران انواع و اقسام کے ممنوع کیمیکل ہتھیاروں کی تیاری کے لیے عراق کی باسی حکومت کو ممنوع کیمیکل مواد فراہم کیا. وہ کیمیائی ہتھیار کے جو مختلف ملکوں، من جملہ جرمنی کی جانب سے صدام حکومت کے حوالے کیے گئے، ہزاروں انسانوں کی موت اور شدید طویل ایذاؤں کا باعث بنے ہیں. اور آج یہی ممالک، من جملہ جرمنی، اپنی پارلیمنٹ میں بقول ان کے ایران میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے حوالے سے بیانیہ جاری کر کے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. عراق کی باسی حکومت نے ان حملوں میں بڑے پیمانے پر مختلف ممنوع گیسوں، من جملہ اعصابی گیس اور سائیوینوجن گیس جیسی زہریلی گیسوں کا استعمال کیا. اقوام متحدہ کی جانب سے پیش کی جانے والی دستاویزات میں جو مسلط کردہ جنگ کے برسوں میں سامنے آتی رہی ہیں، ان میں سے اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ایران نے کبھی بھی فوجیوں اور عام شہریوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کیے، جبکہ یہ ایسے میں ہے کہ مسلط کردہ جنگ کے برسوں میں اقوام متحدہ کا جھکاؤ سامراجی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے عراق کی طرف ہی رہا ہے. دستاویزات اور ماضی کے ریکارڈ سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اس وقت کی امریکی حکومت اور یورپی ممالک ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے برسوں میں صدام کی جانب سے زہریلی جراثیمی گیسوں کے استعمال سے آگاہ تھے، اور اس شعبے میں عراق کی فوج کی انہوں نے فنی و تکنیکی مدد و حمایت بھی کی تھی. یہ تمام واقعات اقوام متحدہ کی طویل خاموشی کے سائے میں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے جانب دارانہ رویے کے ساتھ برسوں جاری رہے ہیں. وہ ممالک کے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار سمجھتے ہیں اور آج ایران کے خلاف مسلسل قراردادیں اور بیانیہ جاری کر رہے ہیں، انہوں نے ان جرائم کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا، کیونکہ یہ خود بے گناہ انسانوں کے قتل عام کے حقیقی عامل ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی ایسے میں، جبکہ عالمی امن و سلامتی کا تحفظ اور انسانی حقوق کا دفاع کرنا اقوام متحدہ کے منشور کا حصہ ہے، برسوں ان جرائم کے حوالے سے کمزور موقف اختیار کیا ہے. اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی ذمہ داریاں ان کے منشور میں واضح ہیں. یہ عالمی ادارے صرف غیر منصفانہ قراردادیں اور بیانیے جاری کر کے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی. آج عالمی برادری اس دوہرے معیار اور کمزور موقف اپنائے جانے کے مقابلے میں توقعات اور مطالبات رکھتی ہیں. اسی مناسبت سے 1992 عیسوی میں اسلحے کے عدم پھیلاؤ سے متعلق جنوا کانفرنس کے فیصلوں کے بعد کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق کنونشن کا مسودہ تیار کیا گیا اور اسے اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا. یہ مسودہ دسمبر 1992 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اکثریتی آرا کے ساتھ منظور کر لیا گیا. جنوری 1993 عیسوی میں دنیا کے اکثر ملکوں نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال، ان کو رکھنے اور عدم پھیلاؤ کے کنونشنوں پر دستخط کر دیے. ان کنونشنوں کی منظوری اور ان پر دستخط کے بعد کیمیائی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی تنظیم نے 1997 عیسوی میں کیمیائی ہتھیاروں سے دنیا کو پاک کرنے کے نعرے کے ساتھ اپنے آپ کا آغاز کیا. امید کی جاتی ہے کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مؤثر اقدامات اور متعلقہ قوانین اور ضوابط کی امتیازی برتاؤ کے بغیر درست تشکیل اور ان پر عمل درآمد کے ساتھ کیمیائی اور جراثیمی ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال کی روک تھام کے لیے ایک مؤثر اقدام اٹھایا جا سکتا ہے. عالمی برادری کا مطالبہ دنیا کے تمام افراد کے لیے سلامتی ہے. اس بنا پر حتمی طور پر عام تباہی پھیلانے والے ہر قسم کے خطرناک ہتھیاروں سے دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، تاکہ دنیا سکھ کا سانس لے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. Oh,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز.